بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم وبعظمته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مستحيم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و پر احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احوال، آپ کے فرامین اور آپ کے افعال شریفہ جو سیرت کے دامن میں جمع ہے، مہات زندگی، آپ کے حالات زندگی، آپ کی انقلابی زندگی، سراسر ہدایت کا سر چشمہ، قرآن و سنت کا کامل فہم بلکہ اصل فہم آپ ہی کی سیرت کے اندر مضمر ہے۔ ہم قرآن و حدیث اور دین اسلام اور تعلیمات اسلامیہ کا کامل فہم لینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے ساتھ عمل کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے درس سے، اس کی سماعت سے، اس کی قرات سے اپنے آپ کو بہرہ مند کر رہے ہیں، اور یقیناً قرآن اسی وقت بندے کے دل پر فیضان ڈالتا ہے، اور قرآن کا کامل فہم بلکہ میں کہوں کہ اصل فہم جب بندے کو ملتا ہے کہ جس وقت اس کی نظر میں اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک موجود ہے۔ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو نہ پڑھ سکا، نہ دیکھ سکا، وہ قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات سے اپنے آپ کو بہرہ مند نہیں کر سکتا۔ دینی مسائل اور شرعی مسائل کے اسرار و رموز سے اپنے آپ کو لطف اندوز نہیں کر سکتا۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم طالبین حق یہاں پر جمع ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی کی سماعت اور قرات کے سلسلے کو ایک طویل عرصے سے ہم نے شامل درس کیا ہے، اور وقفہ وقفہ، رفتہ رفتہ، جستہ جستہ اس کا درس وقت کی قلت کی بنا پر ہم نے جاری رکھا، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم سن 9 ہجری، بالخصوص 9 ہجری میں ہونے والے سب سے بڑے واقعات میں سے غزوہ تبوک تک کی بحث اور غزوہ تبوک تک کے لمحات زندگی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے محبوب کی انداز اور محبوب کے لمحات زندگی خنجر اور بیابان دلوں کو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت سے آباد فرما۔ حضرات کرامی، غزوہ تبوک، کیونکہ ہمارے درس کا یہ انداز رہتا ہے کہ جب ہم سید عالم کے لمحات زندگی کے جس سال کو شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس سال میں ہونے والے سب سے بڑے اور بنیادی واقعات اس کو زیر بحث لیتے ہیں، پھر اس سے موجود جو اس کے دامن میں موجود شرعی مسائل ہیں اس کو شامل درس کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیگر اور باتیں جو ہیں اس سال میں روپذیر ہونے والی وجود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے اپنے آپ کو مستنیر کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں کہ میں نے جس طرح کی عرض کیا کہ حضور کی زندگی ہی فیضان ڈالتی ہے، علماء نے اس مسئلے پر بڑی بحث کی ہے کہ علم کیا شے ہے، علم کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام راضی علیہ رحمت نے علم کی درجنوں تعریفیں کی ہیں اور اس کی گویا کہ بہت لمبی چوڑی تعریف بیان کی۔ احیاء العلوم کے اندر حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے علم کے کئی معنی بیان کیے ہیں، اس کے مترادفات گویا کہ آپ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن جب ہم علم کی تعریف کو متعدد زاویوں میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلامی فلاسفر جو ہیں، جو علم عقلیات سے جن کا تعلق ہے اور علم عقلیات کی بنیادوں کو جو مضبوط کرتے ہیں، شرعی تعلیمات کو امت تک پہنچانے کے لیے اور مستشرقین اور یونانی فلاسفر کے عقلی اعتراضات کا تشتے بام کرنے کے لیے، ان کے زور اور ان کی قلی کو کھولنے کے لیے، جس میں حضرت امام راضی سر فہرست آتے ہیں، حضرت امام غزالی آتے ہیں، انہوں نے جو علم کی تعریف کی ہے وہ اور ہے۔ متکلمین جن کا شعبہ یہ ہے، تاکہ میں شعبے بھی آپ کو گنواتا رہوں تاکہ ہر بات آپ کو سمجھ میں آئے، ایک اسلامی، دراصل قلعہ اسلام کے محافظین، ان کی پوسٹیں جدا جدا ہیں، دشمن کئی زاویے سے، کئی حوالوں سے، کئی طریقے سے، کئی سمت سے اسلام کے اس قلعے پر نبرد آزما ہے اور حملہ کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ جو اصل علم کا گنجینہ ہے، آپ نے امت میں اس کی تشکیل اور اس کی گویا کہ تقسیم فرمائی ہے، اور علم ذات مصطفیٰ ہی سے تقسیم ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یوتی، بخاری شریف حدیث سے نبی معاویہ کہتے ہیں کہ من یرید اللہ بی خیر یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یوتی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ خدا جب کسی سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا فقہ عطا فرماتا ہے، دین کی دانائی عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ فقہ پڑھ لے گا تو اس کو دین کا فقہ، اس سے مراد وہ فقہ نہیں ہے، اس سے مراد دین کی دانائی ہے، یعنی علم حاصل کرنے کے بعد وہ گویا کہ دین کے اگر کوئی سامنے دین کے مقابلے پر کوئی خطرناک راہ آ کر عوام اور اہل اسلام کے سامنے رکاوٹ بن جائے تو یہ نہیں کہ وہ ہدایہ اور فقہ کی کتابیں کھول کر وہاں پر بیٹھا ہو، اس سے مراد یہ کہ اس کے دل پر قرآن نے ایسا اثر کیا ہو اور ان تمام تعلیمات کا وہ مجسمہ ہو، لیکن ساتھ میں خدا نے اسے صحیح فیصلہ کرنے کی وہ سلیم و طبیعت عطا فرما دی ہے کہ وہ مستقبل کے اندر ہونے والے تمام بات اور سامنے جو اس وقت حالات موجود ہے اس میں وہ نقطہ رس بنتے ہوئے ملت اسلامیہ کو اس سے بچا کر لے جائے۔ اور فہم تو یہ اصل فہم ہے دین کا، جس طرح کہ حضرت امام اعظم کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اس دور میں فقہی تو بہت تھے، فقہ پڑھنے والے بہت تھے، لیکن یہ حدیث پاک امام اعظم پر کامل طور پر اس لیے صادق آتی ہے کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جب کسی ایک مسئلے کو بیان کرتے تو اس مسئلے کے دامن کے اندر اگر آپ وہ مسئلہ، کیونکہ آپ کی ولادت جو ہے بعض روایت کے مطابق 70 ہجری اور بعض روایت کے مطابق 80 ہجری ہے، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو قرن اولیٰ کے اندر ہے، تو جب آپ کسی مسئلے کو بیان کرتے ان عرصے کے درمیان تو آپ کی نظر پھر 2008 پر بھی تھی اور 2050 پر بھی ہوگی اور جب تک قیامت قائم ہوگی اس وقت تک ہوگی۔ یہ وہ دین کی فقہی اور دانائی ہے کہ جب آپ پہ کوئی شرعی مسئلہ بیان کر دیتے ہیں اس کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے۔ ایک شخص آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ میں مریض ہوں، مجھے دوائی دے دیجئے، مجھے پریشانی ہے، آپ یہ حال میرا بیان کر دیجئے، تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے، اللہ رب العالمین نے آپ کے ذہن مبارک پر دانائی کے ایسے دروازے کھولے تھے اور آپ کا علم کے طور پر ایسا شرح صدر ہوا تھا، یفقہ فی الدین کی ایسی عملی آپ تفصیل تھے کہ آپ جب سامنے موجود سائل کے سائل کا جواب دے رہے ہوتے تھے تو اس وقت قیامت تک کے مسلمانوں کے مسائل آپ کے دل پر آشکارا ہوتے، اتنے خوبصورت انداز میں قاعدہ کلیہ بناتے تھے کہ وہ مرض جو جو ابھی پیدا نہ ہوا اس کی دوائی آپ کے فارمولے میں تیار ہوتی تھی. تو یہ ہے وہ چیز. یہ نہیں کہ جس نے قدوری پڑھ لی وہ فقی ہو گیا, فقہ کا بہت بڑا عالم ہو گیا. میں نے پہلے اس پر لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ مفتی ہونا اور ہے اور ذکی اور دانا ہونا اور ہے. غبی جس طرح غبی اور گویا کہ ذکی کے اندر ایک فرق ہے, تو اسی طرح ایک عالم ہونا اور علم کے ساتھ وہ علم سے اس کا شرح صدر بھی ہو جائے, یہ اور چیزیں ہیں. ایک دستور سے علم جا کر حاصل کرنا, ایک شخص جا کر گویا کہ کسی چشمے سے پانی حاصل کرتا ہے تو وہاں پر پہنچ کر پانی پینا اور ہے, اس سے کسی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے اور بیماریاں دور ہو جائے, یہ اور چیزیں ہیں. مراد کو تو دونوں پہنچتے ہیں. تو لہذا میں نے اس پر ساری کامل بحث آپ کے سامنے پیش کی تھی. حضور مفتی وقار الدین صاحب علیہ رحمت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بات کی تھی کہ مفتی تو درجنوں ہوتے ہیں لیکن جس کو دین کی دانائی حاصل ہو جاتی ہے خدا کا خاص اکرام ہوتا ہے. یہ چیزیں کسبی نہیں ہوتی, یہ استاد کے سامنے زانو تلمس کم کر کے ہدایہ اور فقہ کو پڑھنے سے نہیں آتی ہے, یہ خدا کی خود ہی عطا ہوتی ہے جس کو چاہتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ ان راہوں سے بھی معطل ہو جائے, ان راہوں سے گزرنا پڑے گا, قرآن و سنت کو پڑھنا پڑے گا, دین کا فقہ پڑھنا پڑے گا, اور اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے ان کتابوں کے پڑھنے والوں میں اللہ اس کا شرح صدر فرما دیتا ہے. دیکھیں قرآن پڑھنے والے تو درجنوں لوگ ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی نہیں بن سکتا. امام اعظم نے وہ فنون کیا کسی استاد سے سیکھے تھے؟ نہیں سیکھے تھے, وہ وہابی طور پر خود آپ کے دل پر اتر گئے تھے. یہ ساری دانائی یہ سمجھ یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے تھی. دانائی کا کوئی فارمولا یا کوئی دوائی نہیں کہ کھلا دی جائے تو شرح صدر ہو جائے, یا جناب انجیکشن لگا دیا جائے تو اس کی سوچ بڑی بالغ ہو جائے, وہ اچھی باتیں سوچنے لگ جائے. نہیں, یہ خدا کا ایک خاص فضل ہوتا ہے, خدا جسے چاہے عطا فرماتا ہے. اس کا کسب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, یہ سراسر شرح صدر یہ خدا کی جانب سے اپنے فضل سے اللہ رب العالمین جس کو عطا فرماتا ہے. علم اور صاحبان علم کے مقام کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. میں عرض کر رہا تھا اختصار کے ساتھ اپنے علم دو ساتھیوں سے کہ قلعہ اسلام جو ہے, اسلام کا جو قلعہ ہے, کیونکہ سیرت میں اتنی روشنی ہے کہ ہم ایک چراغ جلاتے ہیں سیرت کا تو کتنی کرنیں ہمارے سامنے آ جاتی, کبھی ہم اس طرف چلے جاتے ہیں, کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں, کبھی اس طرف چلے جاتے ہیں. طریقت پر ہم نے اسی حوالے سے ایک تفصیلی بحث کی ہے, مرشد عام مرشد خاص پر ایک ضروری بحث کی ہے. موجودہ حالات کے اندر طریقت کے مسائل میں جس کس قدر گمراہی پیدا کی گئی ہے اور لوگوں کو کس طرح فراڈ میں مبتلا کیا گیا ہے, اس پر اسی سیرت سے ہم نے آپ کے سامنے نشاندہی پیش کی ہے, اور جہاد کے مسئلے پر کتنا غلط کانسیپٹ دیا گیا ہے اسی سیرت سے گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے سارے اس باتوں کی کلی کھولی ہے کہ صرف تلوار اٹھا کر کافر کے سامنے جانا یہ جہاد نہیں ہے, بلکہ مزاج مصطفی اور مزاج الوہیت کو سمجھ کر لڑنے کا نام گویا کہ جہاد ہے, جس کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. میں بھی اسی طرف آتا ہوں, صرف اس بات کو تھوڑا اور کھول کر. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک قلعہ ہے اور اس میں مسلمان بستے ہیں, اس قلعے کی حفاظت سے ہمارا ایمان وابستہ ہے. اب اس قلعے پر سنگ باری, نبرد آزما, ہر قسم کا بڑا جری قسم کا دشمن اس کے خلاف موجود ہے. وہ اپنے طریقے سے, ہر ایک کے پاس مختلف ہتھیار ہے, ہر ایک کے پاس مختلف اسلحہ ہے, ہر ایک کی گویا کہ پیش قدمی اور آگے بڑھنے اور حملے کی جو فکر ہے وہ ہر ایک سے مختلف ہے, الگ الگ ان کی چوکیاں ہیں. تو سینہ مصطفیٰ دفاع اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے, حضور کی ذات اسلام کی سب سے بڑے دافے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دفاع کا جو سارا شعبہ اللہ رب العالمین نے آپ کے سینے میں پیوستہ اور راسخ فرمایا, ودیت فرمایا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیضان سے اور اپنے رب کی عطا سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں تقسیم فرما دیا ہے. اور میں عرض کر رہا تھا کیوں نہیں تقسیم فرمائیں گے, حضور نے خود فرمایا کہ خدا جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی دانائی عطا فرماتا ہے, اور کیوں نہ ہو. آگے فرمایا انما انا قاسم, میں ہی بانٹنے والا ہوں. ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ کیا کہہ دیا کہ رزق کے قاسم آپ ہیں, تو رزق کا قاسم تو خدا ہے. تو یہ ایک جذباتی فیصلہ ہے, سرے دست ٹھنڈا کرنے کا جواب, لیکن اگر وہ پھر بھی پھو پھا کریں تو میں کہتا ہوں یہ سراسر حالت ہے. اگر آپ علم حاصل کریں تو یہ جاہل والا سوال ہی آپ نہ کریں. اس لیے کہ سید عالم فرماتے ہیں انما انا قاسم, بانٹتا میں ہوں. اور اللہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا واللہ یعطی, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے. تو یہ تو حدیث پاک ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں. تو مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو بانٹتا ہے. مانگا کس سے جاتا ہے؟ جو بانٹتا ہے. اگر یہاں پر جناب کوئی شربت کی سبیل لگ جائے, کس سیٹ صاحب نے 50,000 روپے ایک شخص کو دے دیے کہ جناب محرم کے دن آپ شربت بنائیے یا کوئی نیاز بنائیے,
اب اس شیٹ صاحب تو سامنے نظر نہیں آ رہے، انہوں نے تو مہیا کر دیا، لیکن جو دیگ پر معمور ہے، جو اس اناج پر معمور ہے، جو اس خیرات پر معمور ہے، جو اس منصب پر معمور ہے، تو ہر شخص لائن مانگ کر اس سے بولتا ہے، شیٹ کے بنگلے پر تو نہیں جاتا۔ تو اگر یہ کہہ دیا کہ حضور مجھے عطا فرما دو تو اس میں شرک کیا ہے؟ اگر یہ شرک ہے تو حضور کو بانٹنے والا کیوں بنایا ہے پھر؟ تو مانگا تو اسے ہی جاتا ہے نا جو تقسیم کرتا ہے۔ تو فرمائیں نہ مانا قاسم واللہ یوتی، اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں۔ بعض لوگوں کے پیٹ میں یہاں مروڑ بھی آتا ہے، وہ کہتے جی اس سے بانٹنے سے مراد آپ نے یہ کہاں کہہ دیا رزق کے قاسم؟ یہ حدیث کو امام بخاری نے کتاب العلم، یہ بہت بنیادی اعتراض آپ کو میں ایسی لطیفے کے طور پر سنا رہا ہوں، کبھی آپ کا خدا نہ کرے پالا پڑے گا تو آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ شاہ صاحب آپ نے تو اتنا بڑا اعتراض لطیفے میں حل کر دیا تھا۔ تو آئیے میں ایک لطیفے کے طور پر اس بات کو سناتا ہوں کہ بعض لوگ جو اس پر کئی صفوں کی تحقیق کر کے نچوڑ یہ نکالتے کہ نہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام رزق کے قاسم ہے، جس میں بڑا زور دیوبندی مفکر انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری کے اندر بڑا زور لگایا اس چیز کے اوپر کہ جناب جو ہے وہ یہ حدیث جو ہے امام بخاری نے کتاب العلم میں لی۔ اب لاتے دیکھیں کہاں سے، کہ یہ بخاری یہ جو حدیث ہے کہ میں بانٹتا ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے عطا فرماتا ہے، تو یہ ٹھیک ہے؟ ہم نے کہا ٹھیک نہیں، تم نہیں مانو گے کافر ہو جاؤ گے، ٹھیک تو ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم تم کیا نکالتے ہو؟ کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور ہر شے کو بانٹنے والے۔ ہم نے کہا دلیل اس پر کیا؟ انما انا قاسم، اس پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس جو حضور ہر شے کے نہیں بانٹنے والے؟ تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حضور ہر شے کے بانٹنے والے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں ایک چھوٹا سے مفہوم گویا کہ علم بلاغت کا ہے، ایک چھوٹا سے قاعدہ علم بلاغت کا ہے، جو مبتدی طالب علم بھی اس بات کو جانتا ہے اور مانتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی ترتیب کے اعتبار سے مفعول کو حذف کیا جاتا ہے۔ علامہ فضانی علیہ رحمت تمام نے بلاغت کے حوالے سے لکھا ہے کہ مفعول کو کبھی کبھی بیان کلام کے اندر حذف کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہا اس کی وجہ نااہلی نہیں ہوتی ہے، سراسر فصاحت ہوتی ہے، سراسر حسن کلام ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مفعول کے افراد کثیر ہو تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو محذوف رکھا جاتا ہے اور صرف فاعل کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اس بلاغت کے قاعدے کو یہاں پر رکھیں تو حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ کس چیز کو؟ حضور نے نہیں بتایا۔ واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، کس چیز کو؟ نہیں بتایا۔ تو اگر آپ تخصیص کر رہے ہیں، ہر چیز کو نامنیٹ کر رہے ہیں کہ یہ، تو میں نے کہا حضور نے کیوں نہیں بتایا؟ حضور نے اپنی تقسیم کو خدا کی عطا پر مقید کر دیا ہے، اور تقسیم کے افراد حضور نے نہیں بتائے، تقسیم کا شعبہ میرے آقا نے نہیں بتایا۔ جس طرح اپنی تقسیم کا شعبہ میرے آقا نے نہیں بتایا، اسی طرح رب کی عطا کے شعبے بھی نہیں بتائے۔ فرمایا انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ کس چیز کو؟ کا بانٹنے والا ہوں، کس چیز کو؟ کا جو اللہ عطا فرمایا۔ تو یہاں پر دراصل تقسیم کے شعبے اتنے ہیں اور تقسیم کی تعداد اتنی ہے، تقسیم کی وسعت اتنی ہے کہ جناب اس کو لفظوں میں نہیں بولا جا سکتا ہے، اس لیے سرکار نے مفعول کو محذوف کر دیا اور فرمایا انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، جو خدا دے سکتا ہے وہ میں بانٹ سکتا ہوں۔ ہم نے کہا جی سب سے بڑی دلیل ہماری یہ ہے کہ یہ حسن کلام ہی میرے آقا کی زبان سے فصاحت جاری ہوتی ہے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں، بعض روایت میں آتا ہے چھ چیزیں، بعض روایت میں آتا ہے دس چیزیں، متعدد جگہ پر میرے آقا نے ذکر کیا ہے کہ مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ تو حضور نے سب سے پہلا معجزہ جو اپنا بتایا، فرمایا انی اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے میری زبان کو جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی برسوں کی بات اور ڈھیروں بات میں ایک لفظ میں کہہ جاتا ہوں، یہ میری شان ہے کہ اللہ نے میری زبان پر سارے گویا کے جملوں کو سمیٹ دیا ہے، میں ایک ہی لفظ کے اندر گویا کہ یوں ہے کہ کوزے کے اندر سارے سمندر کو جمع کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث پاک کو اگر حضور کا عظیم معجزہ ہے اور اصل معجزہ ہے، اور حضور نے فرمایا یہ میرے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لحن اور قرآت کی تو بڑی خوبی دی گئی ہے، ان کی قرآت سے گویا کہ فضا معلق ہو جاتی، ہر شے اپنی جگہ پر رک جاتی، لیکن فرمایا کہ داؤد کا لحن تو بڑا عالی ہے لیکن محمد کی فصاحت جیسی کسی کے پاس نہیں۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ قرآت تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد چلی ہے، تو میں اپنے آقا کی شان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس حدیث سے مراد یہ کہ مجھے سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا گیا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام کی قراءت زبور سے ساری فضا معلق ہو جاتی ہے تو محمد رسول اللہ کی قراءت قرآن سے یقیناً سارا نظام کائنات خاموش ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کبھی اس کا اظہار ہوا اور کبھی گویا کہ اس کا اظہار گویا کہ ایک معنوی طور پر رہا. حضرت گرامی اس حدیث پاک کے بعد اعتراض پیش کیا جاتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں ادھر ادھر سے کوئی دلیل لاؤں, یہ بات واضح تھی. اعتراض کیا جاتا ہے یہ حدیث پاک جو ہے کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے, یہ امام بخاری نے کتاب العلم میں لکھی ہے. جب امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں جمع کیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ حضور علم کو بانٹنے والے ہیں, یہ ان کی بنیادی دلیل ہے. میں صرف اس پر اعتراض نہیں, چند سوالات ہی باندھتا ہوں جو ہمارے علماء نے یہاں پر مرحمت فرمایا ان کی زبان سے پیش کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ بتائیے آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں لیا ہے, حضور صرف علم کے قاسم ہیں, تو ممبر پر بیٹھ کر یہ لفظ اپنی عوام کو بتا دیجئے کہ حضور علم کے قاسم ہیں. آپ اگر حضور کو صرف تقسیم علم کا قاسم مانتے ہیں تو پھر آپ اپنے جلسوں کے اندر, اپنے جماعت کے ساتھ اور اپنے ہر معاملات میں صرف ممبر پر بیٹھ کر یہ عقیدہ تو دے دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم کے قاسم ہیں, لیکن اس بات کو بھی کرنے سے آپ گھبراتے ہیں, اس لیے کہ یہ عقیدہ بھی بولنا آپ کے نزدیک شرک ہے. تو کم سے کم جو بات آپ نے کی اس پر قائم اگر آپ ہیں تو پھر ممبر پر کہہ دیجئے کہ جناب حضور علم کو تقسیم, ہم تو عام لے رہے ہیں, آپ خاص کر دیجئے اس کو, اور آپ کہیے کہ جناب حضور صرف علم کو بانٹنے والے ہیں اور علم کو تقسیم کرتے ہیں, تو اس کو پھر قیامت تک علم تقسیم کرتے ہیں. تو پھر ممبر پر کہہ دیجئے جس کو جو علم ملے گا وہ حضور کی عطا ہی سے ملے گا, تو لہذا جس کو چاہیے علم مانگے تو وہ کھڑے ہو کر کہے یا رسول اللہ مجھے علم عطا فرما دیجئے, تو یہ عقیدہ بھی آپ کے نزدیک شرک ہے. تو مولوی صاحب اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو کہ امام بخاری نے کتاب العلم میں لیا ہے اور کتاب العلم میں لینے کی وجہ سے یہ علم کے ساتھ خاص ہو گیا. تو یہ درجنوں صفحے جو آپ نے لکھ کر کالے کر دیے ہیں اس کے باوجود اس عقیدے پر تو آپ خود نہیں رک سکتے. میں اس الزامی سوال کے بعد میری بات آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ علم کا عقیدہ بھی بولنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے, تو پھر اتنا زور کیوں لگایا کہ حضور علم کے قاسم ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ امام بخاری جس حدیث کو جس کتاب یا باب کے تحت لیں گے وہ حدیث وہاں خاص ہو جائے گی, یہ کون سے قرآن میں آیا؟ یہ حضور نے کہاں فرمایا کہ میرے فرمان کو بخاری جہاں لکھے گا وہ اس کے ساتھ خاص ہے, دوسرے شعبے میں استعمال نہیں ہو سکتی؟ یہ کس نے کہا؟ چلو حضور نے نہیں فرمایا, قرآن نے نہیں کہا, میں کہتا ہوں کس محدث نے یہ قاعدہ وضع کیا ہے کہ امام بخاری اگر کسی حدیث کو کسی باب کے تحت لے لے, کسی خاص عنوان کے تحت لے لے, کسی خاص چپٹر میں شمار کر لے, تو وہ حدیث کا مضمون اور اس کے معنی اور اس کے احکام اسی باب میں خاص ہو جاتے ہیں. قرآن میں تم نہیں دکھا سکتے, حضور کی زبان سے نہیں دکھا سکتے, تو کسی محدث کی زبان سے دکھا دو. جب کہیں یہ قاعدہ ہے نہیں, سبحان اللہ, بدعتی تو تم ہمیں کہتے ہو لیکن سب سے بڑی بدعت تو تم خود کرتے ہو. کہ یہ بات تو نہ اللہ نے کہی, نہ رسول نے کہی, اور نہ جناب جو کسی محدث نے کی, تو تم نے وہ قاعدہ دین میں نکالا جو امت نے کئی تقسیم قبول نہیں کیا ہے, امت نے کئی قبول نہیں کیا. اور چلو ایک چھوٹا سا بچہ جس کو آپ گود میں اٹھا کر لے جاتے ہیں نا, کبھی اپنے بچوں کو آپ لے جاتے ہیں کہ آؤ بیٹا تمہیں بسکٹ میں دلا دوں, بچے کو جب گھر سے لے جاتے ہیں تو اس کو پہلے پھسلایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, دیکھ بیٹا ٹافی نہیں کھانا, کراچی کا موسم خراب ہوتا ہے, سینہ جکڑ جاتا ہے, میں بسکٹ دلا, بچے نے کہا جی پاپا چلے مجھے بسکٹ دلا دیں. جب لے کر آپ اس کو مارکیٹ میں لیتے ہیں تو درجنوں چیزوں پر جب دکان میں اس کی نظر پھر پڑتی ہے تو وہ بکھر جاتا ہے کہ نہیں بسکٹ نہیں, اب تو آئس کریم لینی ہے, اب تو یہ نہیں یہ لینی ہے. تو میں اس بچے کی طرح گود میں اٹھا کر ان سے کہتا ہوں چلیں اب آپ کا کیا اور اعتراض, کیا لینا آپ کا, یہی اعتراض تھا, ہر بولی آپ کی ہم سن لیتے, چلو یہ بھی اگر یہ اعتراض تھا امام بخاری کے حوالے سے تو یہ تو غلط تھا. اور رہا ہے کہ امام بخاری نے اس کو کتاب العلم میں لیا, یہ بھی جہالت ہے. تھوڑا آگے بڑھے, کتاب الزکات میں بھی حدیث موجود ہے, یہ کتاب المغازی کے اندر بھی موجود ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ حدیث اس باب میں جا کر خاص ہو جاتی ہے, تو میں کہتا ہوں کتاب الزکات میں, زکات علم نہیں وہ تو مال ہے, اگر اس حوالے سے لیں تو حدیث پاک میں آ جاتا ہے کہ مال میں ہی تقسیم کرتا ہوں, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے, لہذا جو میں نے تقسیم کر دی ہے اس کا جو نصاب ہے جب اس نصاب پر پہنچ جائے تو زکات دے دینا. اور اگر اس کو مغازی میں لے جائیں جہاد کے مال پر تو اللہ مجھے طاقت دیتا ہے اور میں وہ طاقت تقسیم کرتا ہوں جس کا تم جس سے تم مقابلہ گویا کہ دشمنان اسلام کا کرتے ہو اور ان کا مال غنیمت جو تمہیں مل جاتا ہے لہذا جب میری طرف سے عطا ہوئی ہے وہ مل جائے تو تم اس تقسیم کے ساتھ اس کو تقسیم کر دینا. تو یہ تو جہاد پر بھی جاتی ہے حدیث اس قاعدے سے, یہ تو مال غنیمت کی تقسیم پر بھی جاتی ہے, یہ تو رزق کی تقسیم پر بھی جاتی ہے. اور یہاں پر علماء نے ایک بات اور لکھ دی کہ اس حدیث کو اگر کتاب الزکات کے حوالے سے لی جائے تو رزق کے لیے عموم ہے, رزق کے لیے عموم ہے. یہاں پر علماء نے یہ مسئلہ بھی چھیڑ دیا کہ میرے آقا رزق کے بانٹنے والے ہیں لیکن آپ پر زکات فرض نہیں ہوتی ہے. یہ ہر بخاری اور ہر گویا کہ شروحات کے اندر یہ روایت موجود ہے اور محدثین سوال اٹھاتے ہیں کہ جناب آپ زکات عطا نہیں فرماتے لیکن آپ نماز ضرور پڑھتے ہیں, آپ روزہ ضرور رکھتے ہیں, آپ حج ضرور کرتے ہیں, آپ دیگر اور معاملات کرتے ہیں لیکن زکات آپ عطا نہیں فرماتے. تو یہ کیا ہے کہ زکات کے احکام تو زبان رسالت امام سے ہے لیکن حضور نے کبھی زکات نہیں دی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ زکات آزاد کو دی جاتی ہے, غلاموں کو نہیں دی جاتی. ساری امت حضور کے غلام ہے تو حضور زکات کس کو دیتے؟ تو فرمایا کہ اس لفظ زکات ہی کے احکام کو دیکھ کر مقام مصطفیٰ واضح ہو جاتا ہے کہ ساری خدائی یہ حضور کی مملوک ہے, حضور کے اختیار میں ہے, حضور کی باندیاں اور حضور کے غلام ہے. اور باندیوں کو زکات نہیں دی جاتی, غلاموں کو زکات نہیں دی جاتی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا کبھی غلام کو زکات نہیں دے سکتا بلکہ آزاد شخص کو دے گا, اور ساری خدائی میرے مصطفیٰ کے ہاتھ پر غلام بنائی گئی ہے, اس لیے اللہ نے زکات کی فرضیت مصطفیٰ پر رکھی نہیں ہے. درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی محمد بارک وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم تو یہ تو تقسیم میرے آقا کی جانب سے, اختصار کے ساتھ اس کو لیتے ہیں پھر آگے کے مضمون کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ بات آگے اہم آ رہی ہے اس لیے میں اس کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے سارا مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قلعہ اسلام کو بچانے کے لیے مختلف چوکیاں ہیں. سامنے مقابلہ عقلی اعتراضات سے بھی ہو رہا ہے, سامنے مقابلہ بازو کی طاقت سے بھی ہو رہا ہے, سامنے مقابلہ اسلامی تعلیمات میں کئی زاویوں سے سکم اور شک پیدا کر کر بھی ہو رہا ہے. سید عالم کا سینہ جو دفاع اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تقسیم فرما دی. عقلی علوم کے جو اعتراضات فلاسفر نے عقلی طور پر اسلام پر کیے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام امت کے اندر اپنے صحابہ سے ہوتا ہوا, تابعین سے ہوتا ہوا جو امت کے سامنے ایک بڑی عظیم شخصیت نظر آئی, سیدنا امام غزالی علیہ رحمت, سیدنا امام راضی, لیکن میں کہتا ہوں یہاں پر سیدہ غوث اعظم کا جو نام نہ لے وہ بھی بخیل ہے, اس لیے کہ فلاسفروں کا مقابلہ میرے آقا مولا سیدی غوث اعظم قدس سرہ العزیز میں بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر شیعت کے اعتراضات, آج جو پیر شیعوں سے سنگت ڈالتے ہیں اور شیعوں کی طرح کڑے پہن کر ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں پھر اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں, میں کہتا ہوں تم تو غوث اعظم کے نزدیک مسلمان نہیں ہو, اس لیے کہ غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی سب سے بڑی گویا کہ طریقت کی راہ جو ہے آپ نے سب سے پہلا جس کا مقابلہ راہ طریقت میں قدم رکھا کیا ہے وہ فتنہ رافضیت ہے, فتنہ رفض ہے اور شیعت ہے. اور آپ کی پوری زندگی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, سیدی غوث اعظم نے بغداد سے کوفہ کا سفر کیا, بغداد سے بصرہ کا سفر کیا, مریدوں نے کتابیں اپنے کندھوں پر اٹھائی ہے, وہ مناظرہ بھی ہوا ہے اور دل پر نظر رکھ کر شیعوں کو سنی بھی بنایا ہے. تو غوث اعظم کے مریدوں قادریوں, غوث اعظم چاہتے ہیں تم سنی ہی رہو تو تم قادری رہو گے, اور تم بن پہنتے کے لوٹے بنو گے, کبھی ادھر گرو گے ادھر گرو گے, نہ تو پھر ختم قادریہ تمہیں کچھ دے گا اور نہ قادری کہنا تمہیں کچھ دے گا, اس لیے کہ ختم قادریہ تو جب مقبول ہوگا جب حضور غوث اعظم سے کوئی نسبت ہوگی, اور جب غوث اعظم اس نسبت کو ختم فرما دیں گے تو اس کا کیا خیال رہے گا. تو لہذا غوث اعظم کے عقیدے پر جو جمع ہوا ہے حضور کی محبت کے تحت, حضور کی نورانیت کے تحت, حضور کے علم غیب کے تحت, حضور کے مقام عالی اور حضور کی بارگاہ میں انداز ادب کی تشکیل کے تحت وہی سیدی غوث اعظم کے مریدین میں سے ہے, باقی سب ڈھکوسلا ہے. اور اسے غوث اعظم کا کوئی فیض نہیں مل سکتا, جسے غوث اعظم کا فیض نہیں ملا اسے مجدد الفسانی کا بھی فیض نہیں مل سکتا, اسے شیخ نقشبند شیخ صاحبرد کا بھی فیض نہیں مل سکتا, اس لیے کہ بعض وہاں سے جان بچا کر کہتے جی ہم نقشبندی ہیں, جی چلو قادری نہیں کہتے تو کیا ہوا, چلو اب نقشبندی ہے. تو اب آج دیکھیے وہ لوگ جو سرے سے طریقت کے منکر تھے حضور شیخ نقشبند رحمت اللہ علیہ کے شٹر کے نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا جی اللہ کی ضربے لگائیے آئیے, ہم تو یہ سیدھی مسجد کے اندر آتے ہیں لوگ اور کہتے ہیں جی ہم نقشبندی ہے. میں نے کہا یہ کیسے نقشبندی بربد دیوبندی, کہ جناب امام ربانی کے عقیدے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور شیخ نقشبند کے عقیدے اگر اٹھا کر دیکھیں, ان کا عقیدہ تو تمہارے نزدیک کفر ہے اور تم تو اس عقیدے کو کفر کہتے ہو, تو جن بزرگوں سے تم اپنی کڑی کو جوڑ رہے ہو ان کے نزدیک تم مسلمان نہیں ہو تو تم کہاں سے نقشبندی ہو گئے. نقشبندی تو وہ ہوگا جو حضرت مجدد الفزانی قیوم زمانی کے نقش قدم پر ہو، جو گویا کہ انسلاب کے نقش قدم. طریقہ سلوک میں اختلاف ہے لیکن عقیدہ سب ایک ہی ہے. سید غوث اعظم نے جو نظریہ دیا ہے وہی نظریہ شیخ سہروت کا ہے، وہی نظریہ گویا کہ شیخ نقشبند کا ہے، وہی نظریہ خواجہ معین الحق الدین کا ہے. اس لیے کہ طریقہ تبلیغ میں اختلاف ہوتا ہے لیکن گویا کہ جو بنیادی عقائد ہے، جہاں سے اسلحہ لیا جاتا ہے، جہاں سے وہ مواد تیار ہوتا ہے، وہاں تو وہ ایک ہی عقیدہ ہے. لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے. تو عقلی اعتراضات جہاں سے اٹھے اس کا جواب عقل کے ذریعے دیا گیا. جہاں اسلامی طالبات میں الجھاؤ پیدا کیا گیا جی قرآن یہ کہتا ہے، بعض جگہ پر یہ کہتا ہے، بعض جگہ پر یہ کہتا ہے، وہاں پر پھر وہ علماء کھڑے ہو جاتے جن کا کام قرآن کی 30 پاروں کے اندر موجود آیات اور بالخصوص 500 وہ آیتیں جس سے شرعی احکام نکلتے ہیں اس میں نکھار کر وہ سچے عقیدے اور نکھرے ہوئے عقیدے اختلاف سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں. تو اس جماعت کے امام جماعت کو علم کلام متکلمین کی جماعت کہا جاتا ہے. تو علامہ تفتزانی جو علم کلام کے وارث ہیں اور گویا کہ ایک سپاہی ہیں، انہوں نے علم کی اور تعریف کی ہے. لیکن حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے ساری ان تعریفات کو جمع کیا، فرمایا یہ امام غزالی نے جو تعریف کی ہے. تو یہ چاہوں گا امام غزالی نے جو تعریف کی ہے یا دیگر اور شعبے کے لوگوں نے جو تعریف کی ہے، یہ تو دشمنوں کو جواب دینے کے لیے کی ہے. یہ تو دشمنوں کو اس تعریف کو دوسرے انداز میں سمجھانے کے لیے دی ہے. لیکن اگر ہم اسلام کے پرچم کے نیچے آ جائیں، دین مصطفیٰ کے پرچم کے نیچے آ جائیں اور پھر سب ہم اہل ایمان بیٹھ کر پوچھیں علم کیا ہے، کہ اب ہم نے کسی فلسفر کو جواب نہیں دینا، ہم نے کسی مستشرق کو جواب نہیں دینا، ہم نے کسی یہود و نصرانی کو جواب نہیں دینا، بلکہ ہم تو یوں ہی علم کی تعریف سن رہے ہیں کہ علم اسلام دین اور حضور کی دین کی تعلیم میں علم کیا کہا جاتا ہے. تو ملا علی قاری علیہ رحمت نے مرقات شرح مشکات کے اندر کتاب العلم کا باب باندھا اور اس میں مقدمہ علم کی تعریف آپ نے یہ بیان فرمائی. کہا پھر اگر اسلام میں توجہ چاہوں گا، فرمایا اگر اسلام میں علم کو پوچھنا چاہتے ہو، مسلمان ہو کر علم کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، علم ایک نور ہے. میں نے پوری تفصیل سے آپ کو بتایا کہ یہ تعریف کس حوالے سے ہو رہی ہے. یہ فلسفر کے جواب میں نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کو استقامت کے لیے ہو رہی ہے، اپنے گھر کی بات ہو رہی ہے. تو اگر اسلامی تعلیمات سے پوچھو کہ علم کیا ہے تو سنو، علم ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. ایک علم ایک نور ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے. فرمایا وہ آتا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں مشکات نبوی. مشکات نبوی میں جو چراغ مصطفی ہے، اور چراغ مصطفی کی جو کرنیں ہیں اس کو چننے کا نام علم ہے. مشکات کہتے ہیں تاف، چراغ جہاں رکھا جاتا ہے نا، چراغ کو کہتے ہیں مصباح، اس کی جمع مصابیح ہے. اور جہاں پر جس تاخ میں جس چھوٹے سے خول کے اندر چراغ کو رکھا جاتا ہے تاکہ ہوا اسے پریشان نہ کرے، تو اس تاخ کو کہتے ہیں مشکات. کیا کہتے ہیں؟ مشکات. تو ملا علی قاری علیہ رحمت کہتے ہیں علم کیا ہے؟ کہتے ہیں علم ایک نور ہے، لائٹ ہے، روشنی ہے، نور ہے جو مومن کے دل میں اترتا ہے. آتا کہاں سے؟ مشکات نبوت میں جو چراغ مصطفی ہے اس کی کرنوں سے چن کر. وہ چراغ کتنے ہیں؟ کہا جی وہ 3 ہیں، احوال مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ. تو فرمایا یہ 3 چراغ ہیں، احوال مصطفیٰ، اقوال مصطفیٰ اور افعال مصطفیٰ، کا یہ 3 چراغ ہیں. اس چراغ مصطفی ہیں، یہ تاک نبوت میں رکھے ہوئے ہیں، اس سے روشنی چنی جاتی ہے اور وہ نور ہے جو مومن کے دل میں اترتا ہے، اسی کو علم کہا جاتا ہے. خلاصہ یعنی کیا نکلا؟ کہ علم اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ علم جو ہے وہ حضور کے سر مبارک سے لے کر پائے اقدس تک، جو آپ کا خد و خال شریف ہے، جو حضور کا وجود ہے، جو میرے آقا کا جسم ہے، وہی علم ہے. وہی علم ہے جس کے آنکھوں میں اور دل میں میرے آقا کا سراپا جتنا اترتا چلا جائے گا وہ اتنا بڑا عالم ہوتا چلا جائے گا. جس کے کانوں کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال جتنے سامع نواز ہوتے چلے جائیں گے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوتا چلا جائے گا. جس کے سامنے میرے آقا کا کردار، احوال، افعال سامنے آتے چلے جائیں گے وہ اتنا ہی مضبوط اور مستقیم المزاج عالم ہوتا چلا جائے گا. جس کے سامنے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتار، تکلم، اقوال، گویائی آتی چلے جائے گی وہ اتنا ہی خوبصورت مبلغ اور اتنا ہی بہترین خطیب اور اتنا ہی بڑا تبلیغ کرنے والا عالم ہوتا چلا جائے گا. تو اسلام کی دنیا کے اندر علم جسے کہتے ہیں وہ وجود مصطفیٰ کا نام ہے. علم اور حضور کی ذات جدا نہیں. آپ جو پیچھے کا حضور کا علم نہیں, وہ نبوت کے منکر ہیں. وہ حضور ہی کو نہیں جان سکے, وہ تعریف نبوت ہی کو نہ سمجھ سکے. اے علامہ غالی قاری, آپ کی قبر پر خدا کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ علم کی یہ تعریفیں جو بکھری پڑی ہے کتابوں کے اندر, جس کو پڑھ کر ایک طالب علم پریشان ہو جاتا ہے کہ علم ہے کیا شے. کوئی کہتا یہ ہے, کوئی کہتا یہ ہے, کوئی کہتا یہ ہے. اللہ علی قاری نے سب کو جمع کر دیا, کہا پیارے یہ تو دشمنوں کو جواب کرنے کے لیے متعدد چیزیں ہیں. اگر علم کو کتاب کہو تب بھی مصطفیٰ ہے, علم کو نور کہو تب بھی مصطفیٰ ہے, علم کو ہدایت کہو تب بھی مصطفیٰ ہے, علم کو روشنی کہو تب بھی مصطفیٰ ہے, علم کو پرواز کہو تب بھی مصطفیٰ ہے, علم کو شعور کہو تب بھی مصطفیٰ ہے. کیونکہ یہ سب ساری چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے ہی ملتی ہے. ایک دفعہ میرے آقا کی بارگاہ ہمیں درود و سلام کے نظرانے پیش, حضرت گرامی یہ ایک مقدمہ تھا وہ ساری بحث کو سمجھانے کے لیے. وقت میرے پاس نہیں ہے اس وقت, میں نے ورنہ علم کے حوالے سے دل چاہتا ہے کہ کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن اس کو یہیں پر موقوف کر کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی جہاد کے حوالے سے آپ نے حکمت سنی تھی, میں سرے دس اس کو ذہن میں یاد دلا دیتا ہوں. حضور تبوک کے اندر, مقام تبوک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 19 دن گزارے, اور حضرت جابر کہتے ہیں سرکار نے 20 دن گزارے. 20 دن میرے آقا وہاں پر رہے اور دیکھا کہ ہرقل شام کا وہ بادشاہ سامنے نہیں آ رہا, لڑنا نہیں چاہ رہا, تو حضور نے فاروق اعظم کو بلایا اور پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو. فاروق اعظم نے کہا کہ حضور ہم نے بدر میں کافروں کا مقابلہ کیا تو یہاں بھی کر لیں گے. تو اللہ نے آپ کو کیا کہا حضور, اللہ نے آپ کو کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کچھ کہا ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ لیتا. یہ جہاد کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو, کہ سامنے زبردست دشمن رومی فوج 200,000 سے زیادہ کھڑی ہے. 20 دن تک تبوک کے مقام پر حضور رکے ہوئے ہیں. اب حضور نے صحابہ سے چاہا, مشورہ کیا کہ کیا دمشق میں پہنچے, کیونکہ شام کا تھا, دمشق پہنچ کر رومیوں کو گربان سے پکڑا جائے, مقابلہ کیا جائے. اور صحابہ 30,000 کے قریب ہیں, وہ 200,000 سے زیادہ ہیں. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضور جب ہم 313 ہو کر 1,000 کافر سے لڑ سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کے رب نے آپ کو فتح کی نوید دے دی تھی, کہ اب دمشق کی اس جنگ میں, غزوہ تبوک میں خدا نے آپ کو فتح کی نوید دی ہے, یہ ہوگا. حضور نے فرمایا اگر اللہ نے مجھے بتایا ہوتا تو میں تم سے مشورہ نہ کرتا. اب دیکھیں جس جوش کے اندر, توجہ چاہوں گا, حضرت عمر کے انداز سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہے. جس جوش میں حضرت عمر نے کہا تو حضور کیا ہے, ہم لڑ لیں گے, ان کو دیکھ لیں گے, بھلے علاقہ ان کا ہے تو کیا ہوا. لیکن جیسی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا, میں تو محض تم سے مشورہ مانگ رہا ہوں, بالکل دوسرے درجے پر آ کر حضرت عمر کہتے ہیں پھر حضور لڑنا نہیں چاہیے. علاقہ نیا ہے, 200,000 سے زیادہ ان کی فوج ہے, ان کی طاقت بھی بڑی زبردست ہے. حضور ہم چلے جاتے ہیں ابھی تو سواریاں بھی ہماری کمزور ہیں, حضور آئندہ سال آ کر ہم کوشش کریں گے. میں پوچھتا ہوں حضرت عمر کے ان دونوں نظریے میں کچھ سمجھا آپ نے کیا ہے؟ جہاد بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر چھوٹی سی ایک بندوق سی اٹھا کر بڑے دشمن سے لڑنا, یہ جہاد ہے؟ اگر یہ جہاد ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عمر کس نظریے سے آپ نے کیا سمجھا؟ حضرت عمر ایک فرنٹ لائن پر آ کر کہتے ہیں حضور ہم ان سے لڑ جائیں گے, جہاں حضور یہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا, میں تو صرف تم سے مشورہ کر رہا ہوں, تو پھر بالکل بیک ہو جاتے ہیں, پیچھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نہیں نہیں نہیں, لڑنا نہیں چاہیے, ہم چلتے ہیں, دوبارہ تیاری کرتے ہیں, سارے معاملات کو طے کرتے ہیں. یہاں سے مسئلہ یہ نکلا کہ عالم اسباب ہے, یہ دشمن کی طاقت کا مکمل اندازہ لگایا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ ابابیل آ جائیں گے, یہ نہیں چلے گا. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی, اللہ کی مدد تو آئے گی, پیاس تو خدا بجا دے گا, لیکن پیارے پانی تجھے پینا پڑے گا, بھوک تو تیری خدا بجا دے گا, کھانا تجھے کھانا پڑے گا, سطر تو تیرا خدا گویا کہ چھپا لے گا, لیکن کپڑا تجھے ساتھ میں پہننا پڑے گا. ننگا پھرتا رہے اور کہے کہ جناب خدا میری سطر پوشی کرے گا, وہی آج انہوں نے حال اسلام کا کر دیا ہے. حضرت عمر کے نظریے سے یہ پتا چلا کہ جنگ میں فتح ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ کمانڈر نہیں جانتا, یہ صرف اللہ کا رسول جانتا ہے. آج یہ رخ کمانڈر نے اپنے ذمہ لے لی, جی مجھے الہام آ گیا تھا, جی مجھے صرف الہاموں کے چکروں میں پوری حکومت کی بازی نہیں لگائی جاتی, کیونکہ الہام قطعی نہیں ہوتا, فراست چیزیں قطعی نہیں ہوتی. قطعی کیا چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہے. سامنے ایک دشمن کھڑا ہے اور اس نے چیمبر میں گولی چڑھائی ہوئی ہے اور آپ کے سر پر رکھا ہوا ہے. آپ نے کہا جی مجھے الہام ہوا تھا کہ یہ گولی فائر کرے گا اور گولی جو ہے وہ چیمبر میں پھنس جائے گی اور فائر جو ہے مس ہو جائے گا. تو یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. اسباب یہ ہے کہ جب گولی چیمبر میں آ جاتی ہے اس کو شوٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر گولی رکتی نہیں ہے, گولی رکتی نہیں. الہام ایک صرف ایک خواب کی چیز ہے, اس میں شیطان کے وسوسے کا پورا دخل شامل ہے. شیطان کے وسوسے کا پورا دخل شامل ہے. صرف وہی ہے خدا وندی جو نبی کے دل پر اترتی ہے, وہ ایک قطعی فیصلہ اور اٹل فیصلہ ہوتا ہے جس میں شیطان کو کوئی وسوسہ نہیں ہوتا. ہاں نبی اگر یہ کہہ دے کہ تیرے سر پر جو گولی رکھی گئی ہے یہ چلے گی نہیں, تو واقعی میں نہیں چلے گی. جیسا بدر کے میدان میں حضرت عبداللہ بن جحش سبحان اللہ جو آج سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ احد کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی بدر کے میدان میں آئے, کہ حضور میری تو تلوار ہی نہیں میرے پاس, میں کیسے لڑوں گا ان لوہے والی تلواروں کے ساتھ. سرکار نے مسکرا کے فرمایا جا, وہ جو نرم سا تازہ تازہ ایک کھجور کی شاخ گری پڑی ہے جس کو دونوں جانب سے موڑ کر آپ فولڈ کر سکتے ہیں, کا اٹھا کر لیا لے آئے. سرکار نے ہاتھ پھیر کے فرمایا کن سیف, تلوار ہو جا. اب اس پر لوہا تو نہیں چڑھ گیا تھا, وہ تو ویسی ہلتی ہوئی چھڑی کی طرح تھی. فرمایا جا کے لڑ. اب آپ دیکھیں جب نبی نے کہہ دیا ہے تو اب روایت میں آتا ہے کہ اس نرم تر اور ترو تازہ شاخ لچک والی شاخ نے کئی تلواروں کو دولخت کر دیا اور وہ تلوار ان کے پاس رہی. تو صرف جو بات سنی جائے گی وہ نبی کی سنی جائے گی, یا پھر ایسے اولیاء کاملین ہوں جن کا ظاہر اور باطن روحانیت سے اس قدر آراستہ ہو کہ ان کے الہام میں بھی شک تو ہے لیکن وہ عبادت اور ریاضت سے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ معصوم تو نہ ہوئے, خدا نے اپنی ذکر سنے محفوظ کر دیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ بات تو میں نے تقریری انداز میں بول دی, یہ بات حضور غوث اعظم پر تو 100% صادق آتی, حضور شیخ الاسلام داتا علی حجویری پر تو 100% صادق آتی, الہام والی یہ بات حضور غریب النواز پر تو 100% صادق آتی. اس دور میں کہنا مشکل ہے, یہ ہر ایک پر نہیں. خدا کے واسطے الہام اور کرامت کی باغڈور ذرا کھینچ کر رکھا کرتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ابھی ہمارے پیر صاحب آئے تو یہ غوث ہو گئے, نہیں کہنا چاہیے. لیکن ایسے عہدے دینے چاہیے کہ جس کی کچھ نمائندگی ہمارے پاس, وہ اس دور میں کوئی ولی ہے نہیں, اگر ولی ہے تو یہی ہے, تو تھوڑا لحاظ و مرور. اس لیے کہ یہ مقام نبوت کا نہیں ہے کہ آپ جری بن کر بول رہے ہیں کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے, میرے آقا سب سے بڑے نبی ہے, میرے آقا نبوت کی اصل ہے. وہ تو نبوت کا منصب تھا لیکن ولایت کے لیے لب و لہجہ نہیں رکھا جائے گا ورنہ ایک جذباتی پہلو ہو جائے گا. اس لیے کہ جو آگے سے اپنے پیر کی شان بڑھا رہا ہے تو کیا وہ خود مقام غوثیت پر ہے جو غوث کو پہچان رہا ہے, چاہے وہ مقام قدبیت پر خود ہے. یہ تو ناصف پان ہاؤس پر بحث ہوتی ہے اور ہمارے ناصف پان ہاؤس پر جناب آپ کبھی بڑی رات میں چلے جائیں تو آپ کو تبصرہ ملے گا کہ اس دور میں دوراجی کا کتب کون ہے اور بہادر آباد میں کتب کون ہے, محمد علی سوسائٹی پر کتب کون ہے. تو خدا کے واسطے یہ حساس اور اتنا شرمیلا زاویہ ہے کہ اس کو برسر ممبر اور گویا کہ برسر میدان میں اچھالا نہیں جاتا, کیونکہ اس چیزوں کو چھپانا ہے. ولی کی یہ تمام چیزیں اس طرح چھپانی ہے جس طرح عورت اپنی شرمگاہ کو چھپاتی ہے, اور نبی کی یہ ساری چیزوں کو اس طرح آیا کرنا ہے کہ جس طرح سورج اپنی روشنی کو آیا کرتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی نہیں کہ جناب بس یہی سب سے بڑے ہو گئے ہیں اب ان کے بعد کوئی نہیں ہے. تو خدا کے واسطے عوام کو لگام دینی چاہیے, مریدوں کو لگام دینی چاہیے, تاکہ جو اسلام کا ایک ٹرک نبوت کی صورت میں چل رہا ہے وہ چلتا رہے. سارے بزرگوں کو ہمارا سلام ہے. یہ کہنے کا مقصد میں صرف تعلیمات اسلامیہ کے, میں بھی مرید ہوں کس کا, اس کا مجھے بھی احترام ہے, میرے شیخ بھی میرے سامنے ہیں, لیکن اس وقت جو اصولی بحث ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اتنا اندھا اور بہرا نہیں ہونا چاہیے کہ ساری تعلیمات بگڑ کر رہ جائے, الہام اور فراست کو لے جا کر وہی قدر جا دے دے, اور نبوت والی فکر میں اور ولی کے سینے پر اترنے والے الہام پر کوئی فرق نہ رہے. تو کچھ فرق ہونا چاہیے, کچھ تابعیت والی بات ہونی چاہیے, کوئی غلامی اور آقا والا منصب الگ ہونا چاہیے. اس قسم کی فکریں گویا کہ ہونی چاہیے. کام کریں آقا کے مسلک کا, آقا کے دین کا. ہاں پیر کی بالکل اتباع کریں کہ وہ آقا کے دین پر چلائے. آپ سے پیر سند نہیں مانگتا کہ تو میرے کو غوث اعظم کہے یا تو مجھے خطبہ اعظم کہے. وہ پیر جس منصب پر پہنچ گیا اس کے بزرگ خود اسے بچا دیں گے, وہ خوش منصب پر پہنچ گیا. اور جب اس کے بزرگ اس کو وہ بتا دیں گے تو وہ یہ نہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہے گا میں پہنچ گیا اس مقام پر، بلکہ وہ اس کو اور چھپائے گا تاکہ بزرگ کہیں گے ہاں اہل ہے، تھوڑی سی پی کر بہک نہیں گیا، اس سے تو پورا میخانہ بھی اگر اس میں انڈھیل دیا جائے ولایت کا تو یہ سرشار رہے گا۔ لہذا آپ اس کو دوسرے گریڈ پر نہیں، اس کو فرسٹ گریڈ پر پہنچائیے، اس لیے کہ یہ بہت متحمل ہے، یہ تو اس خاموش سمندر جیسا ہے کہ جس کے اندر نہ جانے کتنے خزانے موجود ہیں لیکن اس میں آواز تک پیدا نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ بدک بدک کر شور مچانا میں نہیں سمجھتا، اگر آپ کہیں یہ ہے تو میں پھر کہوں گا کہ کشف المحجوب پڑھ لیجئے، خدا کے بس مکتوبات امام ربانی پڑھ لیجئے، جو ولایت کا مقدمہ ہے، جو ولایت کی دلیل ہے، امام ربانی مجدد الفسانی کا مقدمہ پڑھ لیجئے آپ، حضور شیری داتا علی حجویری کی کتاب آپ کشف المحجوب پڑھ لیجئے، غوث اعظم کی کتاب فتح الغیب پڑھ لیجئے، آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کسے ولی کہتے ہیں اور ہم کس کو ولی کہہ رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے تھوڑی سی شعبدے بازی، تھوڑی سی ملمہ کاری، تھوڑی سی بناوٹ، پھو پھا گیدرنگ یہ چھوڑیں، اگر یہی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ہم منظور ہے پھر ہم سب کو کہ ٹھیک ہے آپ کا کام ہی پھو پھا کرنا ہے تو پھر ہم کہتے ٹھیک ہے، پھر ہم کچھ نہیں کہتے، اگر پھو پھا نہیں کرنا ہے تو اس فیلڈ میں پھو پھا نہیں چلتی ہے، تعریف اور غلغلہ یہ نبی کی تعریف میں ہوتا ہے، ان تعریفوں میں نہیں ہوا کرتا، ان تعریفوں میں نہیں ہوا کرتا۔ ہاں جو مسلم بزرگ گزر گئے ان کے لیے تو ہم مطلق کہیں گے کہ غوث اعظم غوث اعظم ہیں، اس لیے کہ ان کی شان پر بولنے والوں کا تواتر ہے، اور غوث اعظم کو غوث اعظم کہنے والا کوئی پان بیچنے والا نہیں ہے، کوئی کیلا بیچنے والا نہیں ہے، کوئی گلی میں جھاڑو مارنے والا نہیں ہے، غوث اعظم کو غوث اعظم کہنے والے وہ ہیں جو پہاڑ کو کہے چل تو پہاڑ چلنا شروع ہو جاتا ہے، غوث اعظم کی غوثیت کے سامنے سر جھکانے والے وہ لوگ ہیں جو ہوا کو کہیں ساکت ہو جا تو ساکت ہو جا۔ ہم جب خدا کی قسم میں ایک بات اپنا نظریہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، قادری تو ہم ہیں، ہر ولی کی محبت دل میں، لیکن جس طرح کے امام بخاری کی والدہ تھوڑی جو تھی وہ حضرت ابراہیم سے زیادہ محبت کرتی تھی، ہے حضور کی امت لیکن حضرت ابراہیم سے زیادہ محبت ہے، یہ تو دل ہے جس جانب کھنچ جائے، دل ہے، انکار نہ ہو محبت کا غلبہ کسی جانب ہو جائے تو یہ تو الگ چیز ہے۔ یہ تو بیویوں کے معاملے میں بھی میرے آقا نے فرمایا کہ بیویوں میں اعتدال رکھا جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے، ہاں الگ بات ہے کہ ایک کی طرف اگر دل زیادہ کھینچ جائے اور اس کی طرف رغبت زیادہ ہو جائے تو یہ تو دل کا معاملہ ہے، سامنے تو اور کوئی چیز نہیں ہے، تو جہاں پر دل کی رغبت ہوگی وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوا کرتی، تو وہ تو اور چیز ہے، لیکن جو ظاہری اسباب اور گویا کہ اشیاء موجود ہے اس میں وہ ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ تو حضرت امام غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو جن لوگوں نے پیشوا کہا، امام کہا، ان میں عام چنے بیچنے والے نہیں ہیں، ان میں ولایت کے شاہکار ہیں، جن کو الگ الگ کر کے دیکھیں گے تو وہ خود اپنے وقت کے امام ہیں، اور وہ سامنے جا کر سید غوث اعظم کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دل جس جانب ولی کی جانب کھینچ جائے، میں اپنی ایک کیفیت آپ کو بتا کے تقریب ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہاں تو ایک سیرت کے حوالے سے ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ ابتدا میں الحمدللہ اس گھر میں پیدا ہوا کہ جس گھر میں ہم نے اپنے کانوں میں آواز یا غوث اعظم کی سنی ہے، بہت کم لوگوں کے اتنے یقین سے غوث اعظم کو پکارتے ہوئے دیکھا جس طرح ہم نے اپنے والد کو پکارتے ہوئے دیکھا۔ بچپن سے ہمارے پشتوں کے اندر جو دم ہوتا ہے وہ غوث اعظم کے نام کا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر میں ختم قادریہ کی یہ صورتیں تو نہیں دیکھی، لیکن اس سے زیادہ یقین ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو غوث اعظم کو یاد کیا جاتا، رزق ختم ہو جاتا تو غوث اعظم کو یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس دل کے اندر وہ محبت نہیں آئی جو ہمارے والدین کے دل کے اندر تھی۔ میں چونکہ لگ گیا ایک راہ میں، ہم نے ایک ایک کتابوں کو پڑھنا شروع کیا، اور دل پریشان بھی تھا کہ تیری وحشتوں سے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تیری وحشتوں سے دل، زبان تو غوث اعظم کی تعریف کر رہی ہے، نظریں تو ان کے سامنے جھکی ہوئی ہیں لیکن دل نہیں جھکتا ہے، دل ان کی تعریف میں وہ جوش نہیں دکھاتا جو ہم نے اپنی والدہ کی گود میں اپنی والدہ کو جس ایقان کے ساتھ غوث اعظم کو یاد کرتے ہوئے دیکھا، اپنے والد کو یاد کرتے ہوئے، وہ ایقان نہیں آتا۔ ایک ایک کتاب کے صفحے ہم نے پلٹائے، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے کہ جب ہم نے حضور سیدی غوث اعظم کے ایک ایک مقام کو دیکھا، دل پریشان بھی تھا کہ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ آئے، تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے، میرے امام نے جو کہا۔ لیکن جب ہم نے، کیونکہ ذہن کھوپڑی مزاج اس طرف آ چکا تھا کہ بڑوں کی بات سننی ہے، بس والدین ہیں سب ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، سب ہیں لیکن ہم نے تو اور بڑے لوگوں کی بات سننی ہے، لیکن رب کی عزت کی قسم جس وقت غوث اعظم کو ہم نے اولیاء کی زبان سے پڑھنا شروع کیا، یہ نہیں کہ فرانی طوطا میں نے بھی کہانی کوئی اٹھائی، ہم نے چارانے کی اٹھانے کی خریدی اور وہ خرید کے کہہ دیا جی غوث اعظم ایسے ہیں، بنیادی کتابیں اولیاء کی جب ہم نے اٹھائی
قلائد الجواہر دیکھی، بہجت الاسرار دیکھی، پھر ان مصنفین کا مقام دیکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو دیکھا، ملا علی قاری علیہ رحمت کو دیکھا، بڑے بڑے اجلہ اولیاء کو جب ہم نے دیکھا کہ وہ سب حضور غوث اعظم کے سامنے سامد اور جامد نظر آتے ہیں، اور بالخصوص وہ وقت جب میرے شیخ نے کھڑے ہو کر ممبر پر کہا کہ قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ یہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں کے اوپر ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس محفل کے اندر ایرے غیرے تو خیر مقتدی نہیں ہے بلکہ 50 وہ اولیاء ہیں جو بل بیس اس وقت مقام غوثیت پر ہے، جس میں سر فہرست حضرت شیخ احمد کبیر رفائی علیہ رحمت کا نام مقدس ہے، جنہوں نے اپنے امامے کو زمین پر رکھا اور گردن کو لا کر غوث اعظم کی ممبر پر پیش کیا، اور یہ کوئی محاورہ نہیں تھا کہ میرا یہ قدم تمہاری گردنوں پر ہے، بلکہ یہ حقیقت تھی، گردنوں کو لا کر غوث اعظم کے ممبر پر رکھا، اور میرے آقا میرے مولا حضور سیدی غوث اعظم نے اپنے دائیں قدم کو اٹھا کر ان کی گردن کے اوپر رکھا۔ اس وقت یہ دل ان کے بزرگوں کے واقعات سے ان کے قدموں میں گر گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میری زبان پر حلاوت جب آتی ہے جب میں اپنے آقا غوث اعظم کا نام لوں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں جن کی تعریفات میں ان لوگوں نے بولا ہے کہ اگر ان کی قیامت میں ہمیں صرف نظر پڑ جائیں تو ہمارے سارے گناہ بخش جائیں۔ غوث اعظم کی تعریف کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی نظر نہ پڑے میدان معاشر میں، اگر ہماری نظر ان کے امامے کے شملے پر بھی پڑ جائے تو ان کے امامے کی شملے کی یہ حرمت ہے کہ خدا ہمیں بخش دے۔ جو غوث اعظم کی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، جب ایسے امام ربانیین نے حضور سیدی غوث اعظم کے سامنے سر مقدس کو جھکایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ مسلم چیزیں ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ جن کی تعریفات ہو چکی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ایک عقیدے کے شعبے میں رکھ دیں اور اب کسی اور کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہاں، ہر دور میں ولی ہوتا ہے، ہر دور میں اہل ولایت کے گویا کے سرفراز ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے بغیر نظام دنیا نہیں چل سکتا، ان کے بغیر بارش نہیں ہو سکتی، حدیث پاک میں آتا، ان کے بغیر سبزہ نہیں اگ سکتا، ان کے بغیر ماں کے پیٹ میں نطفے میں جان نہیں آ سکتی، ہر جگہ پر ولی ہوتا ہے۔ لیکن ان کی شان ہم کسی پان کی دکان پر یا میدان میں یا گتم گتا ہو کر تو میمے کر نہ بیان کریں، ان کی شان خود ہی وارثان ارباب علم و حکمت خود بیان کرتے ہیں کہ آپ کی توجہ جن کی طرف لگ جاتی ہے وہ خود کہتے ہیں یہ خدا کے نیک بندے ہیں۔ تو یقیناً جس طرح ان کی ولایت کے لیے اہل علم کا اجماع ہو جاتا ہے، اہل ولایت کا اجماع ہو جاتا ہے، اسی طرح ولی کے لیے خود یہ اجماع سارا قائم ہو جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہم مرید ہونے کی حیثیت سے صرف شور شرابہ کرتے رہیں۔ آخری میں ایک بات میں پیش کر دوں، لوگ ہم سے پوچھتے جی امام مہدی آئیں گے، کچھ کہتے ہیں امام مہندی، میں نے کہا وہ امام مہدی ایک ناجو مہندی تھی جو وہ گمراہ وقت گوبر شاہی پیدا ہوا، اور اس خبیث نے اپنے آپ کو مہدی نہیں بلکہ میں اس کو امام مہندی کہتا ہوں کہ جس کے منہ پر لگا مہندی جو ہے وہ لال کرتی ہے لیکن یہ ایسی مہندی جو کالا کرتی ہے، تو جس نے اس کو مہندی کہا اس کا منہ کالا ہوا۔ لیکن جو ہے امام مہدی، تو لوگ ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ امام مہدی کیسے آئیں گے، کب آئیں گے؟ میں نے کہا تمہیں کیا فکر ہے، محمد رسول اللہ آ گئے؟ کہا جی آ گئے۔ کہا دین دے دیا؟ کہا دے دیا۔ تو میں نے کہا امام مہدی کے پیچھے کیوں بڑے ہوئے پھر؟ یہ کیا تم نے نظریہ، کیا شعبہ بازی! آج میڈیا پہ ہم جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ شاہ صاحب وہ امام مہدی والا موضوع چھیڑیں آپ۔ میں نے کہا محمد رسول اللہ آ چکے ہیں، ان کے موضوع کو بیان کریں آپ، قرآن موجود ہے اس کو بیان کریں آپ۔ ابے جو شک کی چیزیں ہیں علامات میں، اس کے پیچھے تم پڑھ کے پوری امت کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور رہا امام مہدی کی بات، تو امام مہدی کے لیے ضروری نہیں کہ شاہ صاحب کیو ٹی وی پر آئیں یا ایئر وائی پر آئیں تو وہ بیان کریں گے تو امام مہدی کا مقام واضح ہو جائے گا۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح دن کی دوپہر میں سورج نکلا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی مولوی صاحب سے پوچھا حضرت سورج نکلا کہ نکلا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تو اندھا ہے یا آنکھ والا ہے؟ کہ جی آنکھ والا ہے۔ تو پھر آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، جب تو آنکھ والا ہے تو آنکھ والے کو سورج نظر آ جانا چاہیے۔ تو سر امام مہدی کے لیے نہ کوئی بینر لکھا جائے گا، نہ مولوی صاحبوں سے پوچھا امام مہدی کون ہے اس دور کے، کون امام مہدی ہے؟ جس طرح مجدد کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کون مجدد؟ ارے بھائی وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے کارنامے خود واضح ہو جاتے ہیں۔ تم کیوں یہ بھگڑ بھکتیاں لگا کر گویا کہ امت کو اور انتشار کی طرف لے جا رہے ہو؟ غیر موضوع اور عجیب و غریب بحث پر کیوں اپنی طاقتیں صرف کر رہے ہو؟ امام مہدی جب آئیں گے نا تو دنیا خود کہیں گی امام مہدی ہے۔ بس یہ سمجھ لو، حضور نے فرمایا جب وہ کعبۃ اللہ میں اتریں گے تو کعبے کے در و دیوار کہیں گے یہ مہدی ہے، اہل علم کہیں گے یہ مہدی ہے، ورد زبان گردے ورد خلائق یہ ہو جائے گا کہ جناب یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے۔
اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ابھی مسجد میں بیٹھ کے ابھی سے کوئی بینر کی تیاری کر رہے ہوں یا جناب کوئی موضوع کی تیاری کر رہے ہو، اور نہ امام مہدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے کے بعد ان کے چیلے یہ جس طرح کے کسی کے چیلے کہتے ہیں کہ جناب آؤ یہ مہدی ہے، امام مہدی کے معتقدین کو قطعاً یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ آؤ یہ امام مہدی، آؤ یہ امام مہدی ہے. امام مہدی جب آئیں گے تو ایسے آئیں گے کہ جیسے دن کے 12 بجے افق کے اوپر سورج مکمل طور پر کھینچا چلا آتا ہے اور آنکھ مسلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہر آنکھ والا اس کی روشنی کو دیکھ لیتا ہے. تو لہذا یہ وہ چند چیزیں ہیں کہ جس پر اگر ہم سیرت کے حوالے سے توجہ کریں تو ہم میں بہت سنجیدگی آ جائے گی. ہم غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، ہم سے متانت ختم ہو گئی ہے، ہم سے تدبر ختم ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو سنجیدہ تو بہت سمجھتے ہیں لیکن حرکتیں ہمارے سے شعبے بازوں والی ہوتی ہے. ہم نے دین کو ہول سیل کا مارکیٹ بنایا ہوا ہے. اچھا وہ 4 دے رہے ہیں تو مجھ سے 2 لے لو، اچھا وہ 2 دے رہے ہیں مجھ سے 6 لے لو. تو یہ جو بندر بانٹ ہم نے بنایا ہوا ہے اس سے تھوڑا کنارہ کش ہو جائیں، جو چیز نبوت کے حوالے سے مسلم ہے اس طرف رہیں، احترام سارے ولیوں کا کریں، روایت کی ساری تصدیق کریں، الہام اور وحی کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیں، سارے معاملات کو ملحوظ خاطر رکھیں. عبدالعزیز نے بھی تو لال مسجد میں کئی الہامات دیکھا تھا، پھر برقع پہن کر نکلنے کی اس کو ضرورت پیش آ گئی. جب سارے الہامات تو نے فتح کے دیکھ لیے تھے تو برقع پہن کے بھاگنے کی تجھے کیوں ضرورت آئی؟ تو ایسی ہی خباستیں اور نحوستیں بڑھتی ہے جب غیر اہل کے بارے میں یہ باتیں کی جائے اور وہ خباستیں ہو جائیں. تو یقیناً ہم تھوڑے سنجیدہ ہو جائیں حضور کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، تو یقیناً اس بات پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت سنجیدگی آ جائے گی، ٹھہراؤ آ جائے گا، ہم بہت اچھے فیصلے کرنے لگ جائیں گے، ہم بہت سنبھل کے چلنے لگ جائیں گے. جب ہم گھر کے بڑے ہیں ہم سنبھل کے چلیں گے تو جو ڈبے اور جو ذریت ہمارے پیچھے ہم سے جڑی ہوئی ہے تو وہ بھی سنبھل کر اس گویا کے ہم گویا کے دیوانے اور مستانے اور قلندر ہو جائیں گے، پھر تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے حبیب کی سیرت کی برکت سے ہمیں سنجیدگی عطا فرمائے. ہم سنجیدہ بہت ہیں کاروبار کے حوالے سے، اسٹاک کے حوالے سے، ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے. اللہ ہمیں مذہبی سنجیدگی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دینی سنجیدگی عطا فرمائے، دین کی تبلیغ کے سنجیدگی کے تدبر کے فکر کے جو تقاضے ہیں اللہ ہمیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص یہ دعا کریں کہ جس وقت ہم دین کی نصیحت کے لیے معمور ہو جائے تو اللہ ہمیں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا عطا فرمائے، کنواری لڑکی سے زیادہ شرم عطا فرمائے، اس لیے کہ اس وقت ہم کانچ کے برتن سے بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں جس وقت ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، دینی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہلکی سی دراڑ ہم میں پڑ گئی تو پورا دن بدنام ہو جائے گا، اور ہلکی سی گویا کہ ہم سے سو ہو گیا تو لوگ کہیں گے یاری مولوی ہوتے ایسے ہیں، اور اس میں سارے علماء پر تہمت آ جائے گی، ممبر و محراب کے سارے وارثین پر بدنامی ہو جائے گی. تو مولا جب تک ہم دین کا کام کریں ہم نے حیا اور شرم اور عفت کے ساتھ ہمیں دین بیان کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم سے کوئی ایسی سزا اور ایسی حرکت سرزد ہونے والی ہو جس سے ہمارے بزرگوں کا نام بدنام ہو تو مولا اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. کہ ہم دین کا کوئی کام نہ کر سکے تو ہم سے دین اور ہمارے بزرگوں کی بدنامی مولا کریم سرزد نہ ہو، اس سے پہلے ہمیں ایمان پر موت عطا فرما. کیا میرے آقا کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے آقا کے بارے میں صحابہ کہتے کہ ایک کنواری لڑکی میں اتنی شرم و حیا نہیں جتنے میرے آقا حیا فرمایا کرتے، جتنے میرے آقا حیا فرمایا کرتے. چادر اور جسم پر لباس، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے واقعات ایسے ہیں کہ کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، ہلکی سی تبسم رکھنا، قہقہ نہ لگانا، یہ ساری حیا کے خلاف ہے. اس لیے کہ آپ تبلیغ کے جس منصب پر معمور ہے تو آپ کی ہر چیز پر توجہ ہو. جب لڑکی کا رشتہ لینے جایا جاتا ہے تو ماں کہتی ہے بیٹے سنبھل کر جانا، طریقے سے گفتگو کرنا، اس لیے کہ تیرے وجود میں تیری کسی حرکت سے ایک بھی عیب ظاہر ہوا تو اس گھر کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا، سارا خاندان بدنام ہو جائے گا، ماں باپ بدنام ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کو ایسی بدنامی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو ایسی مذہبی بدنامی سے محفوظ فرمائے. میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں تھا، میرا مقصد صرف دین کی اصلاح کی بات تھی، اور آپ بعد میں اصلاح کا سب سے پہلے میں مستحق ہوں، آپ بعد میں دین کی طرف چلنے کے لیے صحیح ڈھنگ کا سب سے پہلے میں محتاج ہوں، آپ بعد میں مجھ میں سب سے پہلے خرابیاں موجود ہیں. اللہ رب العزت میری بھی اور آپ کی تمام شعبوں میں اصلاح فرمائے. اور دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ جو ہم نے کہا اے مالک و مولا، اے حکم الحاکمین، ہمیں اپنی ذات نہیں، کیونکہ جب انفرادی سوچ ہوتی ہے تو بندے کو اپنا نام یاد ہوتا ہے، اور جب اجتماعی سوچ ہوتی ہے تو پھر حضور یاد رہتے ہیں، دین یاد رہتا ہے، شریعت یاد رہتی ہے. یا اللہ یہ اجتماعی سوچ سے جو ہم نے یہ فکر کو پیدا کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے. سیدنا عبداللہ بن جہش کا میں نے نام لیا تھا، ان کے سارے ثواب کے لیے پڑھ لیجئے. میرے آقا سیدنا فاروق اعظم کا میں نے نام لیا تھا، ان کے حوالے سے پڑھ لیجئے. دیگر اور صحابہ کا نام، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا میں نے نام لیا. حضور میں نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا نام لیا، امام ربانی کا نام لیا، حضور سید غوث اعظم کا نام لیا، سیدنا داتا علی حجویری کا نام لیا. میں نے آپ کے سامنے میرے آقا حضور مفتی وقار الدین علیہ رحمت کا نام لیا. ان تمام کے ناموں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیجئے. دعا یہ بھی فرمائیے کہ اس قسم کے فکری موضوع کے لیے میں رمضان المبارک میں بعد نماز تراوی کے لیے کچھ کوششیں کر رہا ہوں. دعا کہ اللہ رب العزت میرے لیے وہ علمی راہ میرے لیے آسان فرمائے، اور صحت و استقامت کے ساتھ ہمیں سننے کی، اور خاص طور پر وہ ساری باتیں ہمارے عمل کی ہیں. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعد نماز تراوی میرا اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ سورۃ النساء کی میں خلاصہ و تفسیر انشاءاللہ پیش کروں گا، جس میں یہ سارے فکری، اخلاقیات، اعتقادیات، نظریات، فروع، تمام مسائل کو ہم جمع کریں اور اپنے اندر پوشیدہ ساری چیزوں کو کریدیں اور اس راہ کی طرف آئیں اور زخم کو تازہ کریں اپنے، تاکہ ہمیں ہدایت نصیب ہو. ہمیں نہیں پتا کہ اس رمضان کے بعد ہمیں رمضان کی کوئی اور ساعت نصیب ہو یا نہ ہو، تو کم سے کم ہم اپنے لیے کوئی تجدیدی کارنامے کریں. موضوع بہت بھاری بھرکم ہے، مشکل ہے، کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے میرے لیے بھی کہ اللہ رب العزت میرے لیے راہ کو آسان فرمائے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے گھر میں شادابی، خوشحالی اور نہ ختم ہونے والی خوشیاں اللہ رب العالمین آپ کے مقدر کر لے. ان تمام دعاؤں کے ساتھ پاکیزہ اور مزکہ تصور، سب سے خوبصورت تصور گنبد خضرا کا تصور، کعبۃ اللہ کا تصور ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اپنی عنایات اور اپنی رحمتیں اپنی امت کے لیے نچھاور کر رہے ہیں. اس کامل تصور کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، اور اس تصور میں بہت پاکیزگی ہے، اس تصور میں بڑی پاکیزگی ہے. لوگ آ کر کہتے ہیں شاہ صاحب ہم نے وہ تصور کیا، وہ دعا ہماری مقبول ہو گئی. ہم نے کہا شاہ صاحب تو نکما شخص ہے، یہ تو حضور کے شہر مدینہ کی برکت سے سارے کام ہو گئے. تو جو نیک جائز تمنائیں آپ کی ہیں اس تصور کے اندر سمیٹ لیجئے، لے آئیے، اور گنبد خضرا کے پاکیزہ تصور میرے آقا کے نالین پاک بلکہ نقوش قدم کا وہ پاکیزہ تصور لے کر کہ میرے آقا خیمے میں تشریف فرما ہے، اور خیمے کے باہر میرے آقا کی نالین جہاں جہاں اس ریت پر لگی ہے اس پر ایک روشن سورج اس روشنی سے بھیک لے رہا ہے، خیرات لے رہا ہے. وہ نقوش قدم ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اور ان نقوش قدم پر ہماری نظریں ہیں، ہمارا دل ان نقوش قدم کو سجدہ کر رہا ہے، اور خیمے کے باہر سے وہ دل بارگاہ رسالت میں یہ کہہ رہا ہے هو الحبیب بلذی ترجا شفاعتو لکل حول من الاحوال مقتحمی. مل کر مولایا اپنے اپنے اہل و عیال اور اپنے والدین، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی، میں آپ کے والدین کی نیت کرتا ہوں، آپ میرے والدین کے لیے نیت کر لیجئے. میں آپ کے خاندان کے لیے نیت کرتا ہوں، آپ میرے خاندان کے لیے نیت کر لیجئے. مومن جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تمام دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول کرتا ہے. میں آپ کی پریشانیوں کی حل کی نیت کرتا ہوں، آپ میری پریشانیوں کی حل کی نیت کر لیجئے، اور مل کر پڑھ لیجئے. واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولايا صل وسلم دائما بعدا على حبيب بك خير الخير
الخلق كلهم
آمین یا رب العالمین. بجاہ طه و یاسین علیہ الصلاۃ والتسلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور اشی سیدنا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کی قبولیت کی نیت کرتے ہوئے میرے ساتھ مل کر ان تمام اولیاء کاملین کے سال ثواب کے لیے جنہوں نے دلوں پر ضربے لگاتے ہوئے مردہ دلوں کو خدا کی یاد سے معمور کیا ہے، مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد.